السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك المعبود الكريم المقصود، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فهو شاهد ومشهود، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله فهو حامد ومحمود، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وذرياته وأهل بيته أجمعين إلى يوم الموعود. أما بعد، فقد قال تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي الأمين عليه الصلاة والتسليم: لا يؤمن أحدكم حتى أن يكون أحب إلي من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال النبي الأمين عليه الصلاة والتسليم. حسن ظاهر میں آپ اجمل ہیں، حسن باطن میں آپ اکمل ہیں، بے تأمل عقل کہتی ہے کہ الخلائق میں آپ افضل ہیں. قابل احترام بزرگوں، ہم نے سیرت کے عنوان سے جو بات شروع کی تھی، سب سے پہلے اس بات نور محمدی کے عنوان کو ہم نے پیش کیا، اس کے بعد نبی کس کو کہتے ہیں اور اس کے کیا اصول ہوا کرتے ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے رکھے گئے. گزشتہ جمعہ میں ایک سوال انہوں نے اٹھایا تھا کہ شریعت کس کو کہتے ہیں، اور اس کا ہم نے جواب دیا. میرے دوستو، شریعت نام ہے تین چیزوں کی جامعیت کا: علم العقائد، علم الفقہ اور علم الاخلاق. عقائد کسی کے صحیح نہ ہوں، اس کے اعمال درست نہیں ہوتے، اور اگر کسی کے اعمال درست ہوں لیکن عقائد صحیح نہیں، پھر وہ عند اللہ مقبول نہیں ہوں. جیسا کہ روایت حدیث میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے اور عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا والد اس دنیا سے چلے گیا، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے ذمے میں کچھ اونٹ کا دینا تھا، اور میرے باپ نے وصیت کی تھی کہ ہم دو بھائی مل کر وہ پورا کریں، چنانچہ میرے بھائی نے 50 اونٹ دے دیے ہیں. اب آپ بتلائیے کہ میں اس وصیت کو پورا کروں کہ 50 اونٹ میں بھی دے دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر تمہارا والد ایمان والا ہوتا تو تمہارا یہ کر دینا تمہارے والد کی جانب سے ہوتا اور عند اللہ مقبول ہوتا، اور اس میں تمہیں بھی ثواب ملتا، تمہارے والد کو بھی اجر ملتا. لیکن اگر وہ مسلمان نہیں تو پھر سمجھ لو کہ اس کے پاس یہ عمل نہیں پہنچتا، ویسے ہی وہ پکڑے جانے والا ہے، تمہارا دینا اس کو کوئی نفع نہیں پہنچائے گا. تو بتایا چلا کہ اگر کسی کے عقائد صحیح نہیں، اعمال صحیح ہوں، پھر بھی وہ مقبول نہیں، اور اگر عقائد صحیح ہے لیکن اعمال میں کوتاہی ہے تو امید ہے کہ مغفرت ہو جائے. ایک اور چیز ہے میرے دوستو، عقائد بھی صحیح ہیں، اعمال بھی صحیح ہیں، لیکن اخلاق درست نہ ہوں، وہ اللہ کے نزدیک سب سے معقول انسان، یعنی جس پر اللہ کا عقاب ہو، جس پر اللہ کا غصہ ہو، جس پر اللہ کا قہر ہو، جس پر اللہ کا جلال ہو. اس لیے کہ اللہ نے وہ فرمایا کہ تم میرے اخلاق سے آراستہ ہو جاؤ. ہم اگر پوچھتے ہیں کہ اللہ آپ کی ذات عالی کے اخلاق بلند کیا ہیں، تو اعمال اللہ کے اخلاق، ان کا کردار، ان کا انداز رفتار، ان کا گفتار، جناب رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، اللہ کے اخلاق. یہ تین چیزیں ہم نے گزشتہ کہی تھی: عقائد اور مسائل اور اخلاق. عقائد درست نہ ہوں تو پھر مسائل پر صحیح عمل کرے تب بھی مقبول نہیں، عقائد درست ہوں لیکن مسائل پر صحیح عمل نہیں کرتا تو پھر ممکن ہے کہ پوچھو، ممکن ہے کہ مغفرت ہو جائے. اور اگر کسی کے یہاں عقائد بھی درست ہو، مسائل بھی ٹھیک جانتا ہو، لیکن عملی میدان میں اخلاقیات سے پرے ہو، تو پھر ایسے شخص کا اللہ کے یہاں کوئی معاملہ قابل قبول نہیں ہوتا، یا اگر ہوتا بھی ہے تو وہ درجۂ ادنا کے تحت میں ہوتا ہے اور اس سے بلند مقام کو نہیں ملتا، بلکہ ڈر ہے اس بات کا کہیں اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے اس کے اعمال حق نہ ہو جائیں. جیسا کہ روایت حدیث میں آیا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، اپنی زبان کی حفاظت کرو. اگر ہم زبان حال سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں جواب عطا فرمائیے کہ زبان کا اخلاق سے کیا تعلق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا گہرا تعلق ہے، اگر یہ قابو میں رہتی ہے تو بہت سارے مسائل قابو میں رہتے ہیں، اگر یہ قابو سے نکل جاتی ہے تو فساد امت عام. مسئلہ کیا ہے؟ اگر اس زبان سے گالی دی، اگر اس زبان سے غیبت کی، اگر اس زبان سے چغلی کی، اگر اس زبان سے برائی کی، تو پھر ایسی صورت میں ہوگا یہ کہ اس کے جو اعمال صالحہ ہیں وہ اعمال صالحہ اس شخص کو دے دیے جائیں گے جس کو اس نے گالی دی ہے، جس کی اس نے غیبت کی ہے، جس کی اس نے برائی کی ہے، گویا اس کے اعمال اس کے پاس سے نکل جائیں گے اور دوسرے کے پاس پہنچ. تو گویا اعمال تو ہیں، عقائد بھی درست تھے لیکن اخلاق نہیں تھے، تو اس کے اعمال اس کے پاس سے نکل گئے. میرے دوست، اس سے ڈر ہے کہ کہیں قیامت کے میدان میں مبتلا رامان نہ ہو. تو پھر ضرورت کس بات کی ہے کہ ہمارے عقائد بھی درست ہوں، ہمارے مسائل بھی درست ہوں، اور پھر ہمارے اخلاقیات بھی اسی طرح کے ہوں جس طرح کے اخلاق جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ کہاں ملتے ہیں؟ گزشتہ جمعہ میں نے عرض کر دیا، عقائد، مسائل اور اخلاق کی جامعیت کا نام شریعت محمدیہ. ملتے کس کے پاس ہیں؟ سب سے پہلے ملتے ہیں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ علیہ السلام و تسلیم کا نمونہ اس دنیا کے اندر صحابہ کی نفوس قدسیہ ہیں، اور اگر آپ کے بعد علم عقائد اور علم فقہ اور علم اخلاق ملتا ہے تو صحابہ کے نقش قدم پر چلنے میں ملتا ہے ورنہ نہیں. ایک تیسری صورت یہ بھی ہے کہ انسان اخلاق سے آراستہ ہو جائے، یہ بھی اخلاق ملتے ہیں صحابہ کے پاس میں، اور اگر صحابہ کے پاس نہ ملے، کیونکہ ہم اور آپ صحابہ تک بھی پہنچ سکتے تھے، وقت ہوتا تو میں بتاتا کہ کون کس مرتبے کا ہوتا ہے اور اس کے مرتبے تک پہنچنے کی کسی کی حیثیت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، کیونکہ یہ میرا مضمون ہے ربیع الثانی کے مہینے کا، اور انشاءاللہ اس میں عرض کروں گا کہ کون کس کے مرتبے کو پہچانتا ہے اور کس کے مرتبے کو نہیں پہچانتا. مراتب ولایت جو ہیں، ادنا سے اعلیٰ اور اعلیٰ سے اعلیٰ، وہ ایک مقام ہے، انشاءاللہ اگلے مہینے میں اس کو عرض کریں گے، اس وقت اس کی گنجائش بھی ہے. وقت کی قلت نے مجھے دو مضمون آیا حضرات کے سامنے رکھے. ایک مضمون تو یہ ہے کہ میں روشنی ڈالوں اس بات پر کہ مصطفیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ کیا ہے. ایک مضمون یہ ہے کہ موت العالم موت العالم، ایک عالم کی موت ایک عالم کی موت. اب ان دو مضامین میں 25 منٹ کے اندر آپ حضرات کے سامنے گفتگو رکھنا یا 20 منٹ کے اندر گفتگو کو تکمیل کرنا میرے دوست بڑا دشوار ہوتا ہے، لیکن ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم دونوں مضامین پر شرح و بسط کے ساتھ بات کریں، اور آپ حضرات کو علمی استفادہ ہو، یہاں آنے سے آپ خالی ہاتھ نہ جائیں. جزئیے کے طور پر عرض کرنا یہ ہے کہ اس وقت آج حیدرآباد کو یوں سمجھیے کہ ماتم کدا بنا ہو. آپ نہیں جانتے اس ہندوستان میں اگر مسلمانوں کو سر اٹھا کے چلنے کی ہمت ہے، یا آندھرا پردیش کے علاقے میں مسلمان احقاق حق و اضطال باطل کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کا سر خیل حضرت مولانا عبد صاحب نور اللہ مرقدہ کی ذات عالی تھی، وہ ہر صبح کی ساعتوں میں اپنے داعی اجل کو لبیک کرتے تھے. میرے دوستو، کہنے کو میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. وہ شخص جس نے وقت کے پرائم منسٹر کے سامنے کھڑے رہ کے کہا تھا کہ اگر تم نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کے خلاف اس امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، تو بے اعتبار نتیجہ پوری امت مسلمہ تمہارے مخالف ہو جائے گی اور تمہارا جینا محال کر دے گی. وہ اندرا گاندھی تھی جس کے سامنے الطاف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ہم تمہیں جینے بھی نہیں دیں گے اگر ہندوستان میں تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر ہمیں روکا، اتباع کے کرنے سے ہمیں روکا. وہ جیارہ، وہ بہادر، وہ مجاہد جس نے 9 مہینے تک جیل کاٹی ہے خواہ حق کی صورت میں، ہم میں آج کوئی ہے جس نے جیل کاٹی ہو حق کے اظہار کے بعد؟ نہیں میرے دوست، اپنی جوانی انہوں نے لگا دی، اپنا بڑھاپا لگا دیا. بلکہ آپ تعجب کریں گے، گزشتہ ہفتے وہ ہسپتال میں تھے، اس وقت میں کوزگی سے آیا ہوا ایک سفیر ان کے پاس پہنچا اور عرض کیا کہ حضرت، ہمارے مدرسے میں کچھ طلبا حفظ قرآن کی تکمیل کیے ہوئے ہیں، دستار فضیلت ہم آپ کے دست مبارک سے رکھنا چاہتے ہیں، آپ ضرور تشریف لائیے. تو حضرت نے اس بیماری کی حالت میں یہ کہا تھا، اگر زندگی باقی رہی تو میں ضرور حاضر ہوں. ایک دو نہیں، ہندوستان میں بالخصوص آندھرا پردیش کے علاقے میں ہزاروں مدارس کا سرپرست رہنما تھا. میرے دوست، آج وہ سارے مدارس کو ایک معنی میں بیعتبار روحانیت آج یتیم ہوں گے. وہ ایک دو عالم یا ایک دو مدارس کا ذمہ دار نہیں تھا، وہ ایک مدرسہ جو مرکزی حیثیت رکھتا ہے دار العلوم حیدرآباد کے عنوان سے، لیکن اس کی شاخوں کے عنوان آج جو قائم کیے گئے ہیں، اگر آپ دیکھیں کہ دیہاتوں میں اور قصبوں میں اضلاع میں اگر آپ جائیں گے تو جہاں جائیں گے آپ کو ضرور آپ نام ملے گا حضرت آپ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. کیا شخصیت تھی! ایک طرف تو انہوں نے اخلاق کی تعلیم جو اپنے باپ سے حاصل کی تھی، پیران طریقت تھے، شیخ طریقت تھے، وقت کے بڑے بزرگ تھے، ان کے والد گرامی حضرت نظام الدین فاضل رحمۃ اللہ علیہ ان سے مجاز خلافت تھے، چنانچہ مریدین کا حلقہ بھی چلاتے، ان کی اصلاح و تربیت کرتے اور اخلاق نبوت سے انہیں آراستہ کرتے تھے. جہاں مسائل کا مسئلہ آیا، جہاں عقائد کا مسئلہ آیا، تو مسائل کو سکھانے کے لیے دیہاتوں میں مدارس اور مقاصد کا قائم کر دینا اور اضلاع میں مدارس اور مقاصد کا نظام چلا دینا اور مساجد کا نظام چلا دینا اور مساجد میں صلاحی اور مسائی مدارس کا نظام قائم کر دینا اور اپنی مرکزی حیثیت کے ساتھ دار العلوم حیدرآباد کے ذریعے عقائد کی تکمیل کرانا، گویا انہوں نے اپنا مشن بنایا تھا اور اپنی زندگی کو انہوں نے اس کے لیے وقف کر دیا. جب میں ریاض میں تھا حضرت مولانا سے ملاقات ہوئی تھی، اس وقت حضرت مولانا نے کہا تھا کہ بیٹے یاد رکھو، تمہارا ہمارے مدرسے کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے. وہ یہ کہ تم نے شعبہ حفظ کی ابتدائی حصے کو ہمارے پاس تکمیل کیا ہے تو ہمارا حق بنتا ہے تم پر. لہذا اس وقت میں ایک نصیحت کی تھی، وہ نصیحت یہ ہے کہ جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر حلف آئے تو پھر یہ مت دیکھنا کہ اپنی جان کا کیا ہوگا، اپنے مال کا کیا. اس وقت میں حضرت نے مجھے سمجھایا بھی تھا اور بڑے پیارے انداز میں فرمایا تھا کہ دیکھو، اب لوگ ہوتے ہیں نا تھوڑا سا جلن رکھنے والے، تھوڑے سے حسد رکھنے والے. اس شخص نے مجھے استعمال کرنے کی کوشش کی اور یوں کہا کہ بھائی حضرت سے پوچھ رہے جیل کے کوئے. مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کس نظریے سے کہہ رہا ہے، لیکن پورے ادب و احترام کے ساتھ میں نے حضرت کے سامنے یہ مدعا رکھا اور یاد کیا کہ حضرت، ہم بھی سنتے ہیں کہ آپ اپنی جوانی کے ایام میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند تھے، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ حضرت نے فرمایا، تحقیق کرو، میں کوئی چوری کے جرم میں نہیں پھنسا تھا، کوئی ڈاکے کے جرم میں نہیں پھنسا تھا، کوئی زنا کے جرم میں نہیں پھنسا تھا، کوئی بے حیائی کے عمل کے جرم میں نہیں پھنسا تھا، بلکہ اگر جانتے ہو تو تمہاری نظر قرآن مجید کی ان اوراق کو جانا چاہیے جن اوراق میں یوسف و زلیخا کا قصہ لکھا ہے اور بتایا تھا ریاض کی سرزمین پر حضرت نے خود مجھے کہ بیٹے، زلیخا نے یوسف کو پسند کیا، یوسف نے اسے ٹھکرا دیا، زلیخا نے یوسف کو جیل کی وادیوں میں بھیج دیا. وہ جیل میں جانا تو گوارا کیا، لیکن حق کا اظہار کرنے میں یا ایک باطل کا رد کرنے میں وہ پیچھے نہیں رہے. بلا شبہ تمہارے اس عالم کے ساتھ یہی معاملہ ہوا کہ جب انہوں نے کہا کہ ہم دو اور ہمارے دو، میں نے کہا نہیں، دس تک ابھی ابھی، دس کے بعد کبھی کبھی. تو پھر اس صورت میں انہوں نے مجھے جیل کی ہوا لگا دی یا مجھے جیل کے حوالے کر دیا. میں تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اضافے میں جو نبی قیامت کے میدان میں خوشی کا اظہار فرمائیں گے، اس مسئلے کو اٹھا کر کے جیل کی ہواؤں کو کھانا اور جیل کے حوالے ہو جانا گوارا کر گیا. لیکن تم آنے والی امت کے لیے احبان ہو، اور ایسی صورت میں ہم تمہیں ایک نصیحت کرتے ہیں، وہ ایک احقاق حق اور ابطال باطل کے لیے اگر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے پڑے تو پیچھے نہ رہنا، اور اگر اپنے اموال کے نذرانے پیش کرنے پڑے تو پیچھے نہ ہو. اور پھر سمجھایا بڑے پیارے انداز میں، دیکھو ایک سنت ہے ارادیہ اور ایک سنت ہے غیر ارادیہ. اب لوگ تعجب کریں گے، سنت بھی دو قسم کی ہوتی ہے. میرے دوست، سنت بھی دو قسم کی ہے. حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعب ابی طالب کی جھاتیوں میں محصور ہیں، یہ قید و بند کی زندگی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ جیل کی زندگی ہے، یہ صعوبت کی زندگی ہے، یہ مصیبت کی زندگی ہے. میرے دوست، ہم میں کون ہے جو اس مصیبت والی زندگی کو قبول کرے؟ خوشی سے کوئی قبول نہیں کرتا، تو کبھی کبھی اللہ عز و جل ایسا نظام چلا دیتے ہیں کہ نبی کی اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے کسی کو جیل میں بھیج دیتے ہیں. یہی وجہ کہ قاسم نانوت کی جیل کی ہواؤں کو کھانے لگے, یہی وجہ کہ مفتی محمود الحسن جیل کی تلاشوں کے پیچھے تھے, مالٹا کی جیل میں پڑے رہے, یہی وجہ کہ حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ کو جیل کی تلاشوں کے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت مبارکہ غیر ارادیہ تھی جو شعب ابی طالب کی گھاٹیوں میں محصور ہو کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائی. میرے دوستو آج ہم یوں سمجھیے کہ یہ کہنے پہ مجبور ہیں کہ موت العالم موت العالم, ایک عالم کی موت ایک عالم کی موت ہو, اس لیے کہ میرے دوستو اب ایسا زیادہ اور ایسا مجاہد پیدا نہیں ہو سکتا جو کھڑے ہو کر حکومت کا مقابلہ کر لے, مدارس کے تحفظ کے لیے, نبوت ختم نبوت کے مسئلے کے تحفظ کے لیے, جو علماء حقہ کے تحفظ کے لیے, جو دینی طلباء مدارس عربیہ میں زیر تعلیم ہیں ان لوگوں کے جان کے تحفظ, ان لوگوں کے مال کے تحفظ, ان لوگوں کے عقائد کے تحفظ, ان لوگوں کے مسائل کے تحفظ, ان لوگوں کے اخلاق کے تحفظ کے لیے جنہوں نے کبھی ضرورت پڑی تو کسی حکومت کی تائید بھی کی کسی حکومت کی مخالفت بھی کی, ضرورت پڑی علماء کو تحفظ پہنچانے کی تو اپنے راتوں کی نیند کو تج دیا اور اپنے آرام کو تہبالا کر دیا اور امت کی رہنمائی کی رہبری کی اور امت کی نگہبانی کی اور اس امت کو تھاما رہا اور علماء امت کا ایک سرخیل اس دنیا سے آج چلا گیا تو امت پر واجب ہے کہ اس کے لیے سارے ثواب ہے. ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ان کے حق میں دعائیں مغفرت کریں, ہمارے حق میں ضروری ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ایسا نائب عطا فرما دے جو حضرت کی غیر موجودگی میں حضرت کے کام کو بہت نبوی انجام دے جا رہا ہے. اس لیے کہ میرے دوست آج امت بہت بڑے فتنوں کا شکار ہو گئی, کہیں طاقت ہمیں ڈراتی ہے اور ہمیں نکل جانے کا یعنی دعویٰ کرتی ہے اور ہمیں دھمکیاں دیتی ہیں, تو کہیں نظریاتی جنگ چل رہی ہے, کہیں افکار کی جنگ چل رہی ہے, کہیں عقائد کی جنگ چل رہی ہے, کہیں مسائل کی جنگ چل رہی ہے. وہ اس زمانے میں مسلمان اس حالت میں ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنے دور مبارک میں آج سے 14 سے 31 سال پہلے کہ لوگوں جان لو ایک زمانہ آئے تو آئے گا خود قیامت میں کہ ایک انسان کا دین پر قائم رہنا وہ اپنے ہتھیلی میں انگارے کو تھامنے کے برابر ہو جائے, کہ ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے ظلم تشدد اور بربریت کے بازار گرم ہیں, مسلمان نوجوانوں کو دیش کی سلاحوں کے پیچھے تھوک دیا جا رہا ہے, اس کے پیچھے محنت کرنے والی ذات کی حضرت عاقل رحمت اللہ علیہ کی مدارس کو جب بند کرنے کے مواقع آئے اور جب مسجد بابری کی شہید شہادت عمل میں آئی اس کے بعد سے مساجد کا تحفظ, اور جب مدارس پر حملہ بولا گیا تو اس کے بعد سے مدارس کا تحفظ, اور جب مکاتب کو بند کرنے کی فکریں کی گئی شیو سینا کی جانب سے تو ان مکاتب کے تحفظ کے لیے جس شخصیت نے اگر سر ابھارا ہے اور حکومت کے مد مقابل کھڑے رہ کر علماء امت کو سامنے لایا اور امت کے نوجوانوں کو حوصلہ دلایا کہ دیکھو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت لاوارث نہیں ہوتی, یہ اپنا وارث رکھتی ہے, یہ اپنا سربراہ رکھتی ہے, یہ اپنا رہنما رکھتی ہے, تم ایسے قدم پیچھے نہ ہٹاؤ اور جم جاؤ اور جڑ جاؤ اور ایک مجلس قائم فرمائی جو تحفظ مدارس کے عنوان سے قائم ہے. اس کا سر قید کون ہے, اس کا سر کردہ کون ہے؟ بلدار کے نام حضرت عاقل رحمۃ اللہ علیہ. میرے دوستو آج ہم ان سے محروم. اب یہ اس مختصر سے وقت میں یہ بات ذہن نہ رکھے کہ ہماری اخلاقی ذمہ داری یہ ہے کہ ایک عالم دین جو اس وقت کا سب سے بڑا مجاہد بھی تھا, اس وقت کا سب سے بڑا متکلم بھی تھا, اس وقت کا سب سے بڑا فقیہ بھی تھا, اس وقت کا سب سے بڑا مرشد بھی تھا, وہ جو دنیا سے پردہ فرما گیا اور اپنے اللہ کو پیارا ہو گیا اور اپنے قبر کی آغوش میں نماز جمعہ کے بعد پہنچنے والا ہے, اس کے حق میں ہم سب مل کر دعائیں مغفرت کریں. اللہ حضرت کی خطاؤں اور لغزشوں سے سر کے نظر فرما کر آپ کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات عطا فرمائے اور آپ کی عزت بڑھائے اور آپ کی سربلندی کو قائم رکھے. اور حضرت رحمت اللہ علیہ نے جو کاج اور جو کام شروع کیا ہے امت کے نوجوانوں کو اس پر کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ایک وہ موضوع ہے جو مجھے عرض کرنا تھا آج کے سانحے کے عنوان سے. دوسرا ایک موضوع جو ہمارا چل رہا ہے سیرت النبی کے عنوان سے. میرے دوست وقت کم ہے بات زیادہ ہے, اس لیے بہت اجمال کے ساتھ بہت اختصار کے ساتھ میں بات عرض کر رہا ہوں, ورنہ آج کا جمعہ کیا پورا مہینہ بھی ان کے حسن کلام کے اور ان کے خوبیوں کے اور ان کے کمالات کے یا انہوں نے جو محنتیں اور جو کاوشیں کی ہیں اس کے تذکرے کے لیے کافی نہیں ہوں گے, اس لیے بہت اختصار کے ساتھ میں نے دعا کی درخواست کر دی ہے. اور اس کے بعد میں عرض کرنا یہ ہے کہ ہم اپنے موضوع پہ آتے ہیں جو موضوع سیرت النبی کا ہے. میرے دوست عقائد کا مسئلہ آئے گا صحابہ کی نفوس قدسیہ میں دیکھا جائے گا، تابعین کی نفوس قدسیہ میں دیکھا جائے گا، اور اگر نہ ملے تو پھر متکلمین سے پوچھا جائے گا کہ صاحب عقیدہ ہمیں کیا سکھلاتا ہے؟ اس میں عقیدہ ختم نبوت ہے، گزشتہ جمعہ میں نے عرض کر دیا۔ میرے دوستو، ختم نبوت پر حرف جب آیا، یعنی اس شخص نے یہ دعویٰ کیا کہ نہیں میں آخری نبی ہوں اور مجھ پر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر نبوت لگائی ہے، تو یہ عقیدے کا مسئلہ تھا، اور ختم نبوت کے لیے علماء حق کھڑے ہوئے اور اس کا دفاع کرتے ہوئے عالم اسلام کو گمراہی سے بچایا، مسلمانوں کو تحفظ عطا فرمایا، اور آغوش دین میں انہیں واپس لایا، اور اس کاوش کے اندر بہت سارے علماء کو اپنی جان کے نذرانے بھی دینے پڑے، بحمد اللہ انہوں نے بخوشی اپنی جان کے نذرانے پیش کر دیے۔ اور اس کے بعد میں بتایا کہ دیکھو، ایک زمانہ وہ ہے، میں نے گزشتہ کہا تھا، ایک ہوتا ہے زبان قال کا ہونا، ایک ہوتا ہے زبان حال کا ہونا۔ زبان قال کا مطلب ہے کوئی آدمی زبان سے اقرار کرے، جیسے غلام مرزا غلام احمد قادیانی نے زبان سے اقرار کیا، پورے علماء متحد ہو گئے، متفق ہو گئے، اور اس کے بعد میں اس کا رد کیا، اس کا ابطال کیا، اس کو یعنی دھتکار دیا، راندہ جردہ کر دیا، اور اپنے ملک میں رہنے سے اس کو نکال دیا، اور یہ کہا کہ نہیں، مسلمانوں کا ملک ہے اور اس کے اندر تمہارا کوئی دخل نہیں چل سکتا، اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد میں ہم کسی نبی کو تسلیم نہیں کرتے۔ ایک ہوتا ہے میرے دوست زبان حال سے اقرار کرنا، زبان حال سے اس نے کر کے دیکھ لیا، نتیجہ کیا ہوا، سب نے لات مار کے ہٹا دیا، کوئی نبوت اس کی نبوت کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں، بلکہ اس کی تائید کرنے والے کو بھی کفر کا فتویٰ دے دیا گیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ ان کی پرچار کو کون چلائے گا، ان کی تعلیم کو کون چلائے گا؟ تو اس امت کے دو فرقے اٹھے جنہوں نے اس امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، اور ان کے نظریات ملتے ہیں قادیانیت کے ساتھ، اور ان کے نظریات ملتے ہیں شیعت کے ساتھ، اہل تشیع کے ساتھ۔ میں نام نہیں لے رہا ہوں، اس میں بہت بڑی مصلحت ہے، لیکن آپ عقل مند ہیں، بات آپ کے حوالے۔ وہ یہ ہے میرے دوستوں کہ اب آپ کو کوئی نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کرے گا، کوئی رسول ہونے کا دعویٰ نہیں کرے گا، لیکن قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو بتلائے گا کہ ہم حق پر ہیں، دوسرے جتنے ہیں وہ باطل پر ہیں، ہم محب ہیں اور دوسرے جتنے ہیں سب گستاخ ہیں۔ ایسی صورت میں نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے باریک بزرگ جن کی داڑیاں اسلام میں سفید ہو گئیں، اور اسلام کی محبت میں سفید ہو گئیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں سفید ہو گئیں، وہ اپنے عمل کے ساتھ یہ اظہار کر رہے ہیں کہ نہیں، تم عاشق رسول نہیں ہو، کیونکہ تم یہ عمل نہیں کرتے، تم یہ عمل نہیں کرتے، تم یہ عمل نہیں کرتے۔ میرے دوست، میں نے طریقہ بتلایا، طریقہ یہ ہے کہ نبی سے ثابت ہے یعنی دیکھو، صحابی سے ثابت ہے یعنی دیکھو، اور تابعی سے ثابت ہے یعنی دیکھو۔ اگر ان تینوں میں نہ ملے تو پھر تین حصے اور بن جاتے ہیں، عقائد کا باب ہوگا تو متکلمین سے پوچھ کے دیکھ لیں، مسائل کا باب ہوگا تو کہاں سے پوچھ کے دیکھ لیں، اخلاق کا باب ہوگا تو پھر مرشدین سے پوچھ کے دیکھ لیں، اور جب یہ مسائل ان کے پاس بھی نہ ملے تو ہم ان کے معنی پر غور کریں، ان کے تراجم پر غور کریں، جو وہ آیات سنا رہے ہیں، جو وہ احادیث پیش کر رہے ہیں، کیا اس کے معنی صحیح ہیں؟ باعتبار لغت اس کے معنی صحیح ہوں گے، لیکن میرے دوست امت مسلمہ ان کے لغوی معنی کو قبول نہیں کرے گی، اس لیے کہ لغوی معنی شرح محمدی کے مطابق نہیں ہو، لغوی معنی بتا اوقات، لغوی معنی شرح محمدی، یعنی جس کی تشریح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو۔ شرح محمدی مطلب یہ ہے کہ جس کی تشریح، جس کی تعلیم، جس کی تربیت، جس کی توضیح، جس کی وضاحت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو، شرح محمدی کے مطابق ہے، تو ہم اپنی آنکھوں پہ رکھیں گے، اپنے سر پہ سجائیں گے، اور اس عمل کو انشاءاللہ قبول کریں گے۔ لیکن اگر کوئی عمل شرح محمدی کے مطابق نہیں ہوگا تو میرے دوستو، اس زمانے کے باطل فرقوں میں سب سے بڑا فرقہ یہ ہے کہ آپ کو دین حق سے گمراہ کرنے کے لیے دلائل قرآنیہ بھی دے گا اور احادیث بھی پیش کرے گا، تو علماء امت سے رجوع کر کے مسئلہ پوچھ لینا کہ یہ مسئلہ حق ہے یا یہ مسئلہ باطل ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے عمل کی توفیق دے۔ اب ایک تیسرا باب ہے جو آخری باب ہے، آخری باب تو مراد آج کے جمعہ کا، میری اپنی گفتگو کا، وہ یہ ہے کہ ہم کن اخلاق سے آراستہ ہوں، کیسے ہمارے اخلاق ہوں، دین محمدی ہمارے اندرون میں کیسے اتر جائے، اور دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کائنات میں پھیل جائے۔ میرے دوست، اخلاق کا نمونہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ علیہ السلام و تسلیم نے بتایا کہ یہ ہوتے ہیں اخلاق جسے لوگ دیکھ کے لوگ اسلام قبول کرتے۔ میں صرف ایک واقعہ سناؤں گا، اور وہ شاید آپ نے پہلے بھی سنا ہو، لیکن انسانی طور پر عرض کرنا ہے تاکہ مسئلہ اخلاق کو سمجھا جائے کہ اخلاق کے ذریعے سے اسلام کیسے پھیلتا ہے۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ
طائف کی وادیوں میں بنسعد کے علاقے میں حضرت شیمہ رضی اللہ عنہا حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی بیٹی جن کا شیر مبارک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نور فرمایا، ان کی آغوش میں پرورش پائی، دو سال کا عرصہ ان کی گود میں گزارا۔ حضور کی دودھ شریف بہن کا نام حضرت شیمہ ہے۔ ایک زمانہ گزر گیا، مکے والا بھائی مکے کو چلا گیا اور وہاں اس نے اعلان نبوت کیا 40 سال عرصے کے بعد میں، اور اس کے بعد وہ مدینہ کو ہجرت کر کے چلے گئے، مکے میں بھی نہیں ہے، وہ 13 سالہ مکی زندگی بھی ختم۔ 40 سالہ وہ زندگی جو نبوت سے پہلے کی ہے، 13 سالہ وہ زندگی جو نبوت کے بعد مکی کی ہے، یہ گزر گئی۔ اس کے بعد جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی سرزمین پر قدم رکھا فرمائے، تو اس وقت میں شیمہ سے ان کی کچھ سہیلیوں نے عرض کیا کہ شیمہ تمہیں کچھ مسئلہ یاد ہے کہ تمہارے بچپن میں تمہارا ایک بھائی ہوا کرتا تھا؟ تو حضرت شیمہ نے کہا کہ میں اس مسئلے کو کیسے بھول سکتی ہوں جس کے عجیب و غریب نظام کو ہم نے دیکھا تھا کہ جب ہم اس کو لے کے بازار میں جاتے تھے تو بادل اس پر سایہ فکن ہوا کرتا، ہم اس مسئلے کو کیسے بھول جائیں کہ جب ہم دودھ پیتے تھے تو وہ ایک طرف سے دودھ پیتا تھا اور دوسری طرف کا دودھ اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیتا تھا۔ ایسا بچپن سے عدل و انصاف کا معاملہ کرنے والے بھائی کو ہم کیسے بھول جائیں، ہم کیسے وہ نظام بھول جائیں کہ جس کو اپنی گودی میں اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا، آغوش معمتا کے ساتھ پروردگار عالم نے حضرت حلیمہ کے سینے کے اندر دودھ کو بھر دیا۔ یہ وہ برکات ہیں جس کو ہم نہیں بھلا سکتے تھے۔ کیا ہمیں وہ زمانہ یاد نہیں ہے کہ جب حضرت محمد تشریف لائے ہمارے پاس میں، یہاں ان کو لے کے آئے آیت کی بنساحت کی وادیوں میں، تو یہاں مرض پڑا ہوا تھا، سب کی بکریاں بھوکی آتی تھی لیکن ہماری بکریاں چر کے آتی تھی، اور وہ سولہ کاتی تھی لیکن دودھ اتنا دیتی تھی کہ ہمارے سارے گھرانے کو کافی ہو جاتا تھا۔ کیا ان برکتوں والے بھائی کو ہم بھول جائیں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ جب تذکرہ نکلا، سہیلیوں کے سامنے بات چل پڑی، تو حضرت شیمہ نے جب یہ گفتگو کی تو ان سہیلیوں نے پھر حضرت شیمہ سے کہا، تمہیں کچھ بتاتی ہے کہ تمہارے اس بھائی نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا، سنا ہے کہ انہوں نے مکے میں اپنی نبوت کا دعویٰ کیا، ابھی اسلام بھی قبول کیا، سنا ہے کہ انہوں نے مکے میں اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ تو پھر سہیلیوں نے کہا، کیا تمہارے دل میں کبھی یہ قرار نہیں ہوتی، کیا تمہارے دل میں کبھی یہ ارمان نہیں پیدا ہوتا کہ ہم بھی جائیں اس بھائی کو دیکھیں، جس بھائی کی برکتوں کو ہم اس کے بچپن سے دیکھتے آئے ہیں، آج تو نبوت کا دعویٰ کرے ہیں تو اس بھائی کو دیکھ لیا جائے، اس کے چہرے انور کی زیارت کر لی جائے۔ حضرت شیمہ نے کے سامنے جب یہ بات آئی تو انہوں نے کہا کہ بات تو تمہاری سچ ہے، جی تو میرا بھی چاہتا ہے کہ ایک عرصے دراز سے پچھڑے بھائی سے ملاقات کروں اور ایک دور پڑے ہوئے بھائی کے پاس جاؤں اور دیکھوں کہ اب اس کا کیا حال ہے۔ تو پھر بعض سہیلیوں نے یوں بھی کہا کہ اب تمہیں وہ کہاں پوچھ کے دیکھیں گے، وہ زمانہ اور تھا کہ بچپن سے تمہاری آغوش میں کھیلا کرتے تھے اور تمہاری ماں کی گود میں پلا کرتے تھے، اب زمانہ کچھ اور ہے۔ کہا، کیا زمانہ ہے؟ کہا، اب زمانہ یہ ہے کہ جب سے انہوں نے دعویٰ نبوت کیا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک، یعنی 10 سال 13 سال زندگی کے اندر سرداران قریش ان کے تابع فرمان ہو گئے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے رعلا ان کے مرید ہو گئے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ملکوں سے بطول ان کے پاس آتے ہیں اور ایسی جاہ و جلال و عظمت والا کہ اس سے کوئی آنکھیں ملانے کو تیار نہیں ہے۔ کیا وہ تمہیں پوچھ کے دیکھے گا جسے بچپن میں اس نے دیکھا تھا اور بچپن سے اب تک والی زندگی میں تمہیں کبھی پلٹ کے نہیں دیکھا اور کبھی تم نے جا کر اس کو نہیں دیکھا، تم کہاں اس کو یاد رہیں گی؟ حضرت شیمہ نے کہا، پھر تو دل کا ارمان بڑھ گیا ہے کہ ہم بھی تو دیکھیں مصطفیٰ کیسے ہیں، ہم بھی تو دیکھیں محمد کیسے ہیں، اور کیا وہ بدل گئے ہیں کہ وہ بچپن والے اخلاق ان کے اندر جو پہلے تھے آج بھی موجود ہیں؟ اسی ارادے کی بدوبایت کو لے کر وہ اپنے بدوشاہد کے علاقے سے نکلنے کا تہیہ کیا تو کچھ سہیلیاں ان کے ساتھ ہو گئی جن کی تعداد مورخین نے 70 لکھی، مورخین نے اس کی تعداد 70 لکھی۔ اب حضرت شیمہ چلی اور ان کے ساتھ 71 عورتوں کا قافلہ چلا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ مدینہ منورہ جا رہے ہیں۔ کس کے پاس جا رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، محمد ابن عبداللہ کے پاس۔ کہا، اچھا کیوں جا رہے ہیں؟ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ ہمارا بھائی تھا، ہمارا دودھ شریک تھا، کیا اس کے اندر وہ اخلاق ہیں جو بچپن میں تھے، یا وہ بدل گیا ہے، یا وہ متکبرانہ مزاج والا ہو گیا ہے، یا ایسا ہو گیا ہے کہ اپنے بچپن کی بہن کو بھول جائے؟ تو حضرت لوگوں نے کہا کہ جاؤ دیکھ آؤ۔ جب وہ چل پڑے اور مدینہ منورہ کی سرزمین پہ قدم رکھا، اس وقت میں حال یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور اسلام کے تحفظ اور مسلمانوں کے تحفظ کے لیے صحابہ درج کیا کرتے، حفاظت کے لیے ایک دستہ پھرا کرتا۔ جب اس دستے کی نظر پڑی کہ چند عورتیں ہیں جو مدینہ منورہ میں داخل ہونا چاہتی ہیں، تو لوگوں نے عرض کیا، دوستو آج ایک دو منٹ دیر ہو تو خیال نہ کرو، تو لوگوں نے عرض کیا، پوچھا صحابہ نے کہ آپ لوگ کون ہیں اور کہاں جانا چاہتے ہیں؟ اب یہ گھبرا گئی کیونکہ وہ مردوں کی جماعت ہے یا عورتوں کی جماعت ہے، وہ مقابلہ کر سکتے ہیں اور یہ مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ قوی ہیں یہ کمزور ہیں۔ تو حضرت شیما نے کہا کہ حج جاؤ، ہم میں سے کسی کو ہاتھ نہ لگانا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جاؤ اور تمہارے نبی سے کہہ دو کہ تمہاری بہن شیما تم سے ملنے آئی۔ اب یہ صحابہ پریشان ہو گئے، جو 13 سالہ مکی زندگی میں دیکھ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بہن ہم نہیں دیکھتے، اور ہم مدینہ منورہ میں دیکھتے ہیں آقا کے ساتھ آپ کی کوئی بہن تشریف نہیں لائی ہے، اور نہ ہم نے کبھی سنا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بہن بھی ہے، اب یہ کیسا دعویٰ ہے؟ لیکن تعجب کے ساتھ انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے تم یہاں بیٹھ جاؤ اور ہم تمہاری حفاظت کرتے ہیں، پھر اطلاع بھیجاتے ہیں، اگر اجازت مل جائے تو ہم تمہیں لے کے چلتے۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قافلہ پہنچا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بدلاؤ کیا بات ہے، تم تو حفاظت کا پہرا دے رہے تھے، تم ادھر کیسے آ گئے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک جماعت آئی ہے عورتوں کی، ایک قافلہ ہے، اور وہ یہ چاہ رہا ہے کہ آپ سے ملاقات کرے، اور ان میں سے ایک عورت اتنی ڈھٹائی سے کہتی ہے کہ وہ آپ کی بہن ہے اور اپنا نام شیما بتلاتی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عیون مبارک سے اشک جاری ہو گئے، آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس نے سچ کہا، وہ اگر بنو سعد سے آئی ہے اور اگر وہ طائف کی وادیوں سے آئی ہے تو وہ میری بہن شیما ہے، اسے لے آؤ، یاد رکھنا اس کا عزت کرنا، اس کا احترام کرنا، اس کے ساتھ جتنے ہیں سب کا احترام کرنا، کسی کی نگاہ غلط ان پہ نہ پڑے، پورے ادب و احترام کے ساتھ اس کو میرے پاس لاؤ۔ اور اس کے بعد میں آپ علیہ السلام نے اپنے گھرانوں میں اعلان کرایا کہ اے گھرانے نبوت کی عورت، تم پر لازم ہے کہ تمہارے گھر میں جو چادر اچھی ہو وہ سب سے پہلے میرے پاس بھیجا دی جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے مکانوں سے چادریں منگوانی اور اس کو بچھایا مسجد نبوی کے سارے مبارک میں اور آرام کا فرمایا، اور اس کے بعد میں جب حضرت شیما وہاں داخل ہونے لگی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، اور آپ علیہ السلام و تسلیم کو وہ دیکھ رہی ہیں، اور یہ بھی دیکھا کہ ان کے سامنے وقوف بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ادب و احترام کہا یہ ہے کہ ان سے آنکھیں نہیں ملائی جاتی، وہ جو کچھ ارشاد فرماتے ہیں اس کو بغور سنا جاتا ہے، وہ جو کچھ کہتے ہیں اس کو سنتے ہیں، اور جی اور جی ہاں کے علاوہ کوئی اور لفظ نہیں ہوتا، وہ پھر پوچھتے ہیں تو اس کا جواب کے علاوہ کوئی اور لفظ ان کی زبانوں سے نہیں نکلتا، اور لوگوں کا عالم یہ ہے کہ کوئی ان کے سامنے کھڑے ہونے کی جسارت نہیں کر سکتا، اگر وہ تھوک دیتے ہیں تو ادب کا عالم یہ ہے کہ اسے لے کے اپنے جسموں سے مل لیا جاتا ہے۔ یہ ایسے آداب ہیں، یہ ایسے اخلاق ہیں جو نبوت کے ساتھ اطراف نبوت میں بیٹھے ہوئے صحابہ کرام نمونے عمل بن کے بتلا رہے تھے، اور بتلایا کہ یہ وہ ہے کہ جس کا اکرام اور ادب و احترام ہم پر اس طرح واجب ہے۔ اور جب حضرت شیما نے یہ حال دیکھا اور خود کو ان کے سامنے دعوے ادب دیکھا تو سمجھ گئی کہ اب شاید یہ میرا بھائی مجھے نہیں پہچانے۔ جب دور سے نگاہ پڑی، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بہن شیما آ جا، کب سے یہ نگاہ ترس رہی ہے کہ اپنی بہن کا دیدار کر لیا جائے، کب سے یہاں پر منتظر ہے کہ کب میری بہن آئے اور میں اس کا دیدار کروں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ شیما اپنے ساتھ والیوں کو ان چادروں پہ بٹھا دے، یہ تیرے بھائی نے اپنے گھر سے منگائے ہیں تاکہ ان کی عزت کی جائے جو تیرے ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوش مبارک سے چادر اتاری اور اپنے نیچے بچھا دیا اور فرمایا کہ میری بہن شیما اس چادر پر بیٹھ جا۔ تو حضرت شیما رضی اللہ عنہا کی آنکھ میں اشک بار ہو گئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں کیسے اس چادر پر بیٹھ سکتی ہوں جو آپ کے جوش مبارک کو پڑھا، میں کیسے اس پر قدم رکھ سکتی ہوں، میں کہاں اور آپ کہاں، آپ وہ ہیں جو اللہ کے نبی بنائے گئے، میں کہاں اور آپ کہاں، آپ وہ ہیں کہ جس کے سامنے سلاطین عرب و عجم سر جھکا دیتے ہیں، میں کہاں اور آپ کہاں کہ آپ کے ادب و احترام میں کوئی نگاہ ہو کے آپ کو نہیں دیکھتی، اور رب کا عالم یہ ہے کہ وجود اپنا سر نہیں اٹھا سکتے، ایسا ہے میں نبی تو بعد میں بنا ہوں لیکن پہلے تیرا بھائی بنا ہوں، اور بھائی کا حق یہ ہے کہ تو اپنے بہن اپنے بھائی کی آنکھوں کو ٹھنڈی کر دے، میرا جی چاہتا ہے کہ تو میری اس طرح طرف میں ختم ہو جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل کو، اس اخلاق کو حضرت شیما نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، وہ انگشت بدلنے لگی، وہ تعجب کے عالم میں پوچھنے لگی کہ ایسا جلیل القدر امت کا سردار کہ جس کی آنکھیں وفود سر جھکائے بیٹھے ہوں، وہ اپنی بہن کو اتنا جو 40 سالہ بلکہ 50 سالہ عرصے کے بعد ملی ہو اسے ایسا یاد بھی رکھ سکتا ہے؟ الغرض یہ کہ میں ڈرتے اور گھبراتے اور سنجیدگی کے ساتھ پورے ادب و احترام کا لحاظ رکھتے ہوئے کہ یہ وہ چادر ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک پر پڑی تھی قدم تو رکھ دیا لیکن قدم رکھتے ہی میرے قدم لڑکھڑانے لگ گئے اور اس کے بعد جسم پر کپکپی جاری ہو گئی اور میری آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے. حضرت شیما کہتی ہیں کہ اخلاق نبوت میں نے دیکھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہن تو قریب آ جا اور جب قریب بلایا اور قریب بلایا اور قریب بلایا اور قریب میں بٹھایا اور اس کے بعد میں ان کے ساتھ گفتگو کی اور حال احوال اور کیفیات پوچھی اور اس کے بعد غرض و غایت پوچھی کہ میری بہن کیسے دے رہا نہ ہو. تو حضرت شیما نے کہا کہ سنا تھا کہ آپ نبی ہو گئے ہیں اور نبوت کا دعویٰ کیا ہے. میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ بچپن میں ساتھ دودھ پینے والا اور بچپن میں ساتھ کھیلنے والا اور بکریوں کو چلاتے ہوئے اپنے بہن کا ہاتھ پکڑ کے چلنے والا بھائی کیا آج اپنی اس بہن کو اس شاہانہ حشمت کے ساتھ بھی پہچانتا ہے یا نہیں پہچانتا. بس میں یہ دیکھنے آئی اور میری آنکھوں نے دیکھ لیا. اور اس کے بعد حضرت شیما رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مجھ پہ اور مہربانی دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمہ تلقین فرمایا اور وہ دامن اسلام میں آ گئی تو اس کے بعد وہ جانے کا ارادہ ظاہر فرمائی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین اونٹنی کو طلب فرمایا اور اس کے بعد میں حضرت شیما کو اس پر سوار کیا اور اپنے گھرانے سے کہا کہ دیکھو جو اس کو جو ہدیہ دے سکتا ہے اور تحفہ پیش کر سکتا ہے پیش کر دے. محققین نے لکھا ہے اور محققین نے لکھا ہے کہ ان تحائف کی وجہ سے دونوں جانبین میں اونٹ کے نیچے تک کا حصہ یعنی گویا زمین سے وہ تحائف والی جھولیاں لٹکتی ہے اور نصیب کی جاتی. اتنا اکرام کیا گیا. اب یہ اکرام اور احترام اپنی جگہ ہے لیکن اس کے علاوہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بہن میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں. اس طرح بہن بیٹھی تھی اونٹ پر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاکیادہ چل رہے ہیں. اب یہ دامن اسلام میں آ گئی ہے. اب تک تو بہن تھی لیکن اسلام کے قبول کرنے کی وجہ سے تو امتی ہو گئی. اب مرتبہ نبوت پڑ گیا ہے لہذا انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسے اس اونٹنی کے کنارے میں بیٹھ سکتی ہوں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبوت سے آراستہ ہیں اور رسالت کا پیراہن اوڑھے ہوئے ہیں جن پر اللہ کی جانب سے وحی الٰہی اترتی ہے میں کیسے ان کے سامنے بیٹھی رہوں اور وہ پاکیادہ کرتے رہیں مجھے یہ گوارا ہی ہے. تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبوت کا جو کام تھا وہ تو ہم نے تمہیں دے دیا یعنی اخلاقیات کے ذریعے سے ایمان کا پہنچا دینا وہ تو تمہارے دل میں گھر کر گیا ہے. ہم نے ایمان کا کلمہ تمہیں پڑھا دیا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک بھائی اپنے جی کو کیسے ٹھنڈا کرے ایک بہن کی آنکھوں کو کیسے ٹھنڈا کرے. میرے جی چاہتا ہے کہ بہن تو بیٹھی رہے اور میں تجھے بیٹھ کے دیکھوں اور خوش ہو جاؤں. میرا تجھ پہ لازم یہ ہے کہ اپنے بھائی کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے اور اپنے بھائی کے جی کو ٹھنڈا کر دے. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیادہ چلتے رہے اور حضرت شیما سوار رہے یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت شیما نے عرض کیا کہ اللہ کے حبیب اگر اس کے بعد ایک قدم بھی آپ کا آگے بڑھا تو میں اس سے ٹوٹ جاؤں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ٹھیک ہے اب یہاں تک. اب وہ اپنے قافلے کے ساتھ واپس چلنے لگے. تو لکھا ہے مورخین نے کہ حضرت شیما جب اپنے قافلے میں پہنچی اپنی سہیلیوں کے پاس تو انہوں نے پوچھا کہ بتلاؤ اپنے بھائی کو کس طرح پایا. تو فرمایا کہ ایسے اخلاق میں نے آج تک نہیں دیکھے اور ان کے اخلاق کا تذکرہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا تذکرہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گفتار کا تذکرہ آپ کے عقائد اور مسائل کا تذکرہ کیا تو ان کے اخلاق کو دیکھ کر اسلام قبول کرنے والی وہ ساری عورتیں ہیں جو 70 کے عدد میں ان کے ساتھ تشریف لائی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھنے. ایک صورت تو یہ نکلی اخلاق محمدی کی وجہ سے حضرت شیما کلمے سے آراستہ ہوئی اور وہ چل پڑی. تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ 70 عورتیں اسلام میں داخل ہو گئیں. جب قبیلہ بنو سعد میں داخل ہوئی تو اس وقت میں محققین نے لکھا ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اسلام کیا. وجہ تھی وہی اخلاق تھے اخلاق نبوت جو اللہ کے اخلاق سے آراستہ تھے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اخلاق میں اپنے کو فنا کیے ہوئے تھے. اسی کو فنا باللہ کہتے ہیں مشائخین اعظم. میرے دوستو ہمارے سامنے تین بات تھے میں نے تینوں کی تفہیم کر دی ہے مسائل عقائد کا اور مسائل فقہ کا اور مسائل اخلاق کا. ان تینوں چیزوں کی جمعیت کا نام شریعت محمدیہ علی نبینا صحیح وسلام ہے. میرے دوستو اگر ہم اس شریعت کو چھوڑ دیتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو چھوڑ کر اگر ہم چلنا چاہتے ہیں تو سوائے ضلالت کے گمراہی کے ہمارے سامنے اور کوئی راستہ نہیں ہوگا. اللہ پوری امت مسلمہ کی بدعات و خرافات سے حفاظت فرمائے اور ہم سب کو سنتوں کا پابند بنائے. وما علینا الا البلاغ.
سنن ہے.